أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی صفات شکور اور شاکر کا مضمون بیان ہوگا انشاءاللہ. اس زمن میں سب سے پہلے میں شکور اور شاکر کے لغوی معنی پیش کرتا ہوں. حضرت امام راغب فرماتے ہیں شکر نعمت کو مدنظر رکھنے اور اس کا اظہار کرنے کو کہتے ہیں. شکر نعمت کو مدنظر رکھنے اور اس کا اظہار کرنے کو کہتے ہیں. اس کی ضد کفر ہے, جس کا مطلب ہے نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا. دابت الشکور ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کا صحت مند ہونا اس کے مالک کی توجہ سے پالنے کی طرف اشارہ کرتا ہو. کہا جاتا ہے یہ عین شکرا سے ماخوذ ہے, یعنی ایسی آنکھ جو بھری ہوئی ہو اور انعام کرنے والے کے ذکر سے ڈبڈبا آئے. ناختون شکر ازم ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں. شکر تین طرح سے ممکن ہے, نعمتوں کو تصور کر کے انہیں مد نظر رکھنا, زبان کا شکر یعنی انعام کرنے والے کی تعریف کرنا, تمام اعضاء کا شکر یعنی نعمت کا بدلہ اس طرح چکانا جس طرح کہ اس کا بدلہ دینے کا حق ہے. جیسا کہ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا, جب اللہ تعالیٰ کو شکر سے متصف کیا جائے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انعام فرمانا ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی شکور ہے, مگر اللہ تعالیٰ تو کوئی بندہ بھی احسان مند نہیں ہے. اس لیے شکور ان معنوں میں ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر اس کی معمولی قربانیوں کو بھی قبول فرماتا ہے اور پیارے سے بہت زیادہ بڑھ کر ان کو دیتا ہے. امام ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ الشکور خدا تعالیٰ کی صفت ہے, جس کا مطلب ہے کہ بندوں کے تھوڑے عمل بھی اس کے ہاں بڑھتے رہتے ہیں اور انہیں بڑھا چڑھا کر بدلا دیتا ہے, اور اس کا اپنے بندوں سے شکر یہ ہے کہ انہیں بخش دیتا ہے. شکر سے متعلق بعض احادیث. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ بڑی نعمت پر بھی شکر نہیں کرتا, اور جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. نعمائے الہی کا ذکر کرتے رہنا شکر گزاری ہے, اور اس کا عدم ذکر کفر یعنی ناشکری ہے. جماعت ایک احمد ہے اور تفرقہ بازی پراگندگی. حضرت اشعس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے, تو ان میں سے لوگوں کا سب سے زیادہ شکر گزار ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. اس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے سارے گناہ بخشے گئے ہیں پہلے بھی اور بعد کے بھی, تو آپ کیوں اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کا عبد شکور نہ بنوں جس نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے, کیا میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہ کھڑا ہوا کروں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو خیر و برکت عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کی عمریں بڑھا دیتا ہے اور انہیں شکر بجا لانا سکھلا دیتا ہے. تو شکر بجا لانے کا فن بھی اللہ تعالیٰ ہی طرف سے عطا ہوتا ہے. وہ سکھائے تو انسان سیکھتا ہے ورنہ کچھ نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہوا ہے. اس پر آپ نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بہت عظیم شان دن ہے. انہوں نے جواب دیا کیونکہ اس دن موسیٰ اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی تھی اور فرعون کو غلط کیا تھا. چنانچہ موسیٰ نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا, اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ سے ہم لوگ تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں, اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھا کریں گے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد روز عاشورہ کا روزہ رکھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پکارا جائے گا ہم معدون کھڑے ہو جائیں. لوگوں نے پوچھا, لوگ پوچھیں گے کہ ہم معدون کون ہیں؟ ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور ہم معدون کو اس میں داخل کیا جانے میں داخل کیا جائے گا. لوگوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ ہم معدون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے فضل اور اپنے نعمت کو کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے. اب دیکھیے آج کل ایک ملامتی فرقہ ہے جو جان بوجھ کر گندے برے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ وہ کیا ہیں. یہ نہایت نامعقول حرکت ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نے جو نعمت عطا کی ہو اس کو وہ ظاہر کرے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا. آپ کو بعض بڑا خوبصورت لباس دیا گیا اور نے وہ لباس اوڑھا. یہ الگ بات ہے کہ صحابہ میں سے بعض نے مانگ لیا تاکہ ان کے ساتھ کفن بن جائے, مگر بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گریز نہیں فرمایا. سب سے اچھی جزا جو ہے وہ یہ دعا ہے, جزاکم اللہ احسن الجزا یا جزاکم اللہ خیرا. تو اس نے جو ایسی بات کہے اس نے شکر کی انتہا کر دی. اب میرے پاس بھی بہت سے تحفے لوگ لے کے آتے ہیں, خواتین کھانا وانا پکا کے بھیجتی ہیں. میری کوشش تو ہوتی ہے کہ ان کا کچھ بہتر جزا دوں, مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ تعداد ان کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو میں بھی اسی حدیث کے مطابق حسن جزا کی دعا دیتا ہوں. ہاں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی معروف سلوک کرے تو اس کے بدلے میں اس سے ویسا ہی سلوک کرے, جو ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اس کا ذکر خیر کرے, پر جس نے اس کا ذکر خیر کیا اس نے اس کا گویا شکر ادا کیا, اور جو اس نعمت سے پیٹ بھرنا چاہتا ہے جس کو وہ حاصل نہیں کر سکتا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو جھوٹ سے تیار شدہ کپڑے پہنے ہوئے ہو. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کے انعامات کو یاد کرتے رہیں اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بڑی گھبراہٹ کے موقع پر اس دعا سے ایک دعا پڑھی, اے میرے محسن, اے میرے خدا, تیرا ناکارہ بندہ پر معصیت پر غفلت ہوں, تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا, اور گناہ کو گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا. تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع فرمایا. سو اب بھی مجھ نہ لائے اور تو گناہ پر رحم کر اور میری بے باکی اور ناپسپاسی کو معاف فرما اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجوز تیرے کوئی چارہ نہیں. آمین. کنز المال میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی صفت شکور اور شاکر کے بارے میں بعض بزرگوں کے اقوال پیش ہیں. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نعمت شکر کے بعد ساتھ وابستہ ہے اور شکر کے نتیجے میں مزید عطا ہوتا ہے. یہ دونوں ایک ہی لڑی میں پورے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے مزید عطا کرنے کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ بندہ شکر کرنا نہ چھوڑ دے. قتادہ کہتے ہیں کہ شکور ایسا بندہ ہے کہ جب کچھ دیا جاتا ہے تو شکر کرتا ہے, جب آزمایا جاتا ہے تو صبر کرتا ہے. اور بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں, ایک حصہ صبر ہے اور دوسرا شکر ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. حلیۃ الاولیاء نے لکھا ہے کہ امام سفیان بن عیانہ نے فرمایا کہ شاکر وہ ہے, وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ یہ آسائش اور نعمت خدا تعالیٰ کی طرف سے اور اس نے اس کے لیے عطا کی ہے تاکہ دیکھے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کس طرح شکر ادا کرتا ہے. شاکر وہ ہے جو انعام پر شکر ادا کرتا ہے اور شکور ایسا شخص ہے جو مصیبت پر بھی شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح شاکر وہ شخص ہے جو عطا پر شکر کرتا ہے جبکہ شکور محرومی پر بھی شکر ادا کرتا ہے. علامہ آلوسی روح المعانی میں بیان فرماتے ہیں, شکر یہ ہے کہ انعام کرنے والے کا ذکر اس کثرت سے کیا جائے کہ وہ ذکر سے پر ہو جائے. اور اس کی تین قسمیں ہیں, دل سے شکر ادا کرنا, زبان سے شکر ادا کرنا اور اعضائے جسمانی سے شکر ادا کرنا. حمد بجا لانا بھی شکر کے اظہار کا ایک طریق ہے, اس لیے ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ کرنے کی نصیحت فرمائی گئی ہے. سب حقیقی تعریفوں کی مستحق صرف اللہ کی ہستی ہے, اس لیے حمد اگر کسی کی جانی چاہیے تو صرف اللہ تعالیٰ کی جاننی چاہیے. غیر اللہ کے لیے حمد ہو ہی نہیں سکتی, اس کا شکر ہو سکتا ہے لیکن ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے. اس کی ذات تمام صفات حسن کی جامع ہے. امام منظور رسان الارا میں لکھتے ہیں کہ حمد اور شکر دونوں ملتا جلتا مفہوم رکھتے ہیں, لیکن حمد کا لفظ زیادہ وسعت رکھتا ہے. جیسا کہ حمد میں انسان کسی کی ذاتی صفات اور احسان کی تعریف کرتا ہے, جبکہ شکر کسی کی صفات پر نہیں کرتا بلکہ اس کے احسان پر کہتا ہے. الحمد و راس شکر کی کہ ہم شکر کی انتہا ہے. ہم تو خدا کے سوا کسی اور کی ہو نہیں سکتے. شکر دنیا میں سب کا ہو سکتا ہے لیکن ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہے. صالح نے کہا ہے کہ شکر صرف احسان پر ہوتا ہے, جبکہ ہم احسان پر بھی ہو سکتی ہے اور بغیر احسان کے بھی, اور یہی ان دونوں کے ناموں میں فرق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنے محامد اور بہترین صنع کے معارف اس طور پر کھولے ہیں کہ مجھ سے قبل کسی اور شخص پر اس طرح نہیں کھولے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے, ایک یہ الفاظ میں ہیں, ہر کلام جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت اور بے اثر ہوتا ہے. حضرت ابی بکرہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص کو خوشی پہنچتی تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جب اب آپ کو خوشی پہنچتی یا آپ کو بشارت ملتی تو اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر سجدہ میں گر جاتے ہیں. ایک ہندوستان میں مجھے تجربہ ہوا کہ کھانا کھانے کے لیے جب ہم بیٹھے تو ہماری جو مہمان اور مہمان نواز عورت تھی وہ خوشتے کے لیے خاموش ہوئی اور مجھے کہا آپ کھائیں, آپ کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ مجھے تو ہمیں تو حکم ہے کہ کھانے سے پہلے ہمیشہ گریس پڑا کریں. میں نے اس کو کہا آپ کو صرف کھانے سے پہلے گریس کا حکم ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر چیز سے پہلے خدا کی گریس کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ایسا عمل جو خدا کے حکم کے بغیر, خدا کے ذکر کے بغیر ہو وہ بے برکت ہوتا ہے. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی خوشی کی خبر ملتی تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, یہ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو اپنی نعمتوں کے ذریعے سے نیکیوں کو کمال تک پہنچاتا ہے, اور جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جسے آپ ناپسند فرماتے تو جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جسے آپ ناپسند فرماتے تو یہ دعا کرتے الحمدللہ علی کل حال, یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں. حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم رابعہ بصری کی خدمت میں گئے, آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئیں اور صبح تک نماز میں مصروف رہی ہیں. اور صبح یہ فرمایا کہ اب میں شکر کو روزہ رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری رات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایک حضرت مرزا مگر جان جانا دلی کی بہت دلچسپ روایت ہے, بہت بزرگ انسان تھے, انہیں بہت لڈو پسند تھے اور وہ بھی دلی میں بلائی کے لڈو جو بنتے تھے بہت لذیذ ہوتے تھے. ایک تو وہ اپنی مجلس میں اپنے وہ لڈو لیے اور اپنے غلام کو دے دیے, وہ دونوں چھوٹے چھوٹے لڈو ہوتے ہیں اور آرام سے دم چٹ کر گیا. حضرت مرزا مگر جان جانا نے فرمایا کہ دیکھو یہ لڈو کھانے کا طریقہ نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر مجھے بھی سکھا دیں. ہم نے کہا میں تمہیں سکھا دیتا ہوں, اگر ٹھہر جائے جب کہیں سے دفعہ آئے گا تو تمہیں سکھاؤں گا. لڈو آئے, حضرت مسل جان جانا نے اسے دیکھا اور فرمایا تمہیں لڈو کھانے نہیں آتے, اب میں تمہیں سکھاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, میں نے یہ لڈو جو کھانا شروع کیا ہے جب تمہیں پتا ہے کن کن چیزوں سے بنتا ہے؟ انہوں نے چیزوں کے نام لیا ہے, بالائی ہے اس میں, میٹھا ہے, میدا ہے. یہ سن کر انہوں نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ, میاں غلام علی تمہیں پتا ہے یہ میٹھا جو اس لڈو میں پڑا ہے کس طرح بنا؟ انہوں نے بتایا کہ زمیندار نے پہلے گنا بویا, پھر بیلنے میں اس کو بیلا, پھر رس تیار ہوئی, اسے شکر بنائی گئی. حضرت مگر جان جانا فرمانے لگے دیکھو وہ زمیندار جس نے نئے شکر کو بویا تھا وہ کس طرح اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر راتوں کو اٹھ کر اپنے کھیتوں میں گیا, اس نے ہل چلایا, کھیتوں کو پانی دیا, اور لمبے عرصے تک محنت میں شکر برداشت کرتا رہا صرف اس لیے کہ مگر جان جانا ایک لڈو کھا لے. یہ کہہ کر وہ پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے 6 ماہ زمیندار اپنے کھیت کو پانی دیتا رہا ہے. پھر کس محنت سے اس نے نئے شکر یعنی گنے کو بیلا, اسے رس نکالی, پھر آگ جلا کر کتنی دفعہ اس دنیا کے دوزخ میں گیا. میں اس لیے کہ مزید جان جانا ایک لڈو کھا لے. اس کے بعد انہوں نے اس طرح میدا اور بھائی کے متعلق تفاصیل بیان کرنے شروع کر دی اور اس کے متعلق بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ ہر چیز جو اس میں پڑتی ہے اس پر لوگوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے اور گویا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ یہ چیزیں تیار کرو, اس لیے کہ میرا ایک غلام بندہ مدد جان جانا لڈو اٹھا کے اس لیے سن لو. انسان پر اپنے والدین کا شکر بھی واجب ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے شکر کا حق ادا کر چکا ہے, حالانکہ اس کے والدین بالخصوص ماں نے بچوں میں جس طرح اس کی پرورش کی, اس کو پالا پوسا, اسے علم سکھایا اور آداب سکھائے, اس کی خاطر تکلیفیں برداشت کی تو اسے بڑے ہو کر یاد بھی نہیں رہتی. حضرت شام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو وہ ایک شخص اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے یہ کہتا جا رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے ہوں. بس کیا ایسا کرنے سے بیٹا اپنی اس ماں کا جس نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا اور اپنا دودھ پلایا بدلہ چکا سکتا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہرگز نہیں, بلکہ ایک گھونٹ دودھ کا قرض بھی ادا نہیں کر سکتا. ہمارے عبدالعزیز سردوگر کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ پارٹیشن کے بعد اپنی بوڑھی والدہ کو اپنی پیٹھ پر اتار چڑھا کر سارے سرحد پار کرائی. اللہ ان کو بہترین جزا دے. یہ بھی ایک بڑی خدمت تھی, مگر وہاں اس خدمت کا مقابلہ کچھ بھی نہیں جو ماں بچے کی کرتی ہے. جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والد کو میرے پاس لے کر آؤ. اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل نازل ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو السلام علیکم کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس بوڑھا شخص آئے تو اس سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرو جو اس نے اپنے دل میں کہی ہے اور اس کے کانوں نے بھی اس کی وہ سزا نہیں سنی. جب بوڑھا آیا تو نبی اکرم نے اسے کہا تمہارے بیٹے کا کیا معاملہ ہے, تمہاری شکایت کرتا ہے, کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس کا مال لے لو؟ اس پر اس بوڑھے نے کہا یا رسول اللہ اسے دریافت تو کیجیے کہ کیا میں نے اس کے مال کو اس کی کسی پھوپھی یا خالہ پر خرچ کیا ہے یا میں نے اسے اپنی ذات پر خرچ کیا ہے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس بات کو چھوڑو, مجھے وہ بات بتاؤ جو تم نے اپنے دل میں کہی ہے, اس کو تمہارے اسے تمہارے کانوں نے نہیں سنا. اس پر اس بوڑھے نے کہا یا رسول اللہ قسم اللہ تعالیٰ کی ہم نے جو ہمیں بڑھاتا ہے میں نے اپنے دل میں ایک ایسی چیز کہی ہے جسے میرے کانوں نے نہیں سنا. اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں سنتا ہوں. اس پر اس شخص نے کہا تو سنیے, یہ بیٹے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تیرے پیدا ہونے سے لے کر تیری کفالت کا بڑے ہونے تک تیری کفالت کرتا رہا, تیرے جوان ہونے تک میں نے تجھ پر احسانات کیے, میں جو کچھ تھا تجھ پر نشاور کرتا رہا, اس سے تو کھاتا بھی تھا اور پیتا بھی تھا, اب تو اس شخص پر جو میں تجھ پر کرتا رہا ہوں اور اس کی پرورش پر جو میں نے کی ہے اس کو بھول رہا ہے. جب کبھی جو رات کو بیمار پڑ جاتا تو میں تیری بیماری کی وجہ سے رات بھر سو نہیں سکتا تھا اور غمزدہ حالت میں جاگ کر صبح کرتا تھا, گویا میں تیری ناتوانی کی وجہ سے اس قدر کمزور ناتوان ہو گیا کہ میری آنکھیں ہر وقت آنسو بہاتی رہیں, میری جان کو تیری موت کا ڈر لگا رہتا تھا حالانکہ اسے معلوم ہے کہ موت کو ڈر ہے. پر جب تو اس عمر کی انتہا کو پہنچا جس سے کوئی امید وغیرہ کی جا سکتی ہے, میں تو اسے کیا کیا امیدیں لگا بیٹھا, جیسا کہ تم نے بدلہ میرے سنگلی سے دیا اور تم خوئی سے لیا, گویا وہی میرا انعام و اکرام ہے. بس کاش کہ تو اپنے باپ کا حق کے پلی ادا نہیں کر سکتا تھا, اتنا ہی کر لیتا جتنا ایک ہمسایہ سے سلوک کرتا ہے. یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو گریبان سے پکڑا اور کہا جا تو اور جو کچھ تیرا ہے وہ تیرے باپ کا ہے. انسان اگر لوگوں کے حالات پر غور کرنا چاہے اسے اپنے اس ادنا لوگوں کے حالات پر اسے اپنے سے ادنا لوگوں کے حالات پر غور کرنا چاہیے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری نصیحت ہے. حقیقت میں اگر انسان دیکھے تو اس سے ادنا بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی چیزوں سے محروم ہیں, بعضوں کی ٹانگیں نہیں ہیں, بعضوں کو اور کمزوریاں لاحق ہیں, بعضوں کی آنکھیں نہیں، بعضوں کے کان نہیں، تو اگر غور کرے تو ہر چیز پر اس کے دل میں شکر پیدا ہوگا. فرماتے ہیں کمزوروں کے حالات پر نظر کرنے سے خدا کا شکر پیدا ہوتا ہے. لنگڑوں، لولوں، اندھوں اور بہروں وغیرہ کو انسان دیکھے اور ان کی معذوری اور محتاج اور محتاجی کی حالت پر غور کرے، اس کی طبیعت بکثرت شکر کی طرف مائل ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے کم درجے والا یا کم وسائل والا ہے اس کی طرف دیکھو، اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر اور اچھی حالت میں ہے. یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے. انسان نچلے کی طرف دیکھنے کی بجائے اوپر والے کی طرف نگاہ کرے تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور اگر نچلے والے کو دیکھے تو اس سے شکر پیدا ہوتا ہے. یہ طریق تمہیں اس لائق بنا دے گا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے. بخاری کی کتاب میں یہ الفاظ بھی درج ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اس کی طرف دیکھے جسے اس پر مال میں اور شکل و صورت میں فضیلت عطا کی گئی ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی طرف بھی دیکھے جس کو یہ فضیلت عطا نہیں ہوئی. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دو خصائل ایسے ہیں کہ جس شخص میں ہوں خدا تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لوگوں میں لکھ دیتا ہے، یہ دو خصائل نہ ہوں تو اللہ اس کو صابر اور شاکر لوگوں میں نہیں لکھتا. اور وہ خصائل یہ ہیں، جو شخص اپنے دین میں اپنے سے اعلیٰ مقام کہ حامل شخص کو دیکھتا ہے اور اس سے سزا کی کوشش کرتا ہے، اپنے دینی معاملات میں اپنے سے کم تر شخص کو دیکھتا ہے اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شکر گزار بندوں میں شمار فرما لیتا ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے، اس کا ہر کام نیکی ہے اور یہ سوائے مومن کے کسی اور کے لیے نہیں ہے. اگر اسے آسائش پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کی نیکی ہو جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ ابھی اس کی نیکی شمار ہوتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ جس کا بچہ وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ، یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، کیا تم نے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا علم نہیں سب کچھ ہو گیا ہے، کہ محض بیان کا اظہار ہے. اس پر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کو بیت الحمد کا نام دو. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حقوق و فرائض کا ہر وقت نگاہ میں رکھنا مومن کے لیے مستحب کام ہے. مصائب میں اللہ پر بھروسہ ہو کر ان مصائب کی کچھ حقیقت سمجھے، اس کی طے کے اندر جو حکمتیں ہیں اور فضل ہیں انہ اللہ کے ذریعے پہنچی ہیں. ایک دفعہ میں جوانی میں نماز پڑھنے لگا تو الحمد پڑھنے لگا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے تو ایک بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے میری زبان رک گئی اور میں الحمد نہ پڑھ سکا، اور جو نمازی سے پیچھے وہ بھی حیرت سے دیکھتے رہے کہ یہ حضرت خلیفۃ المسیح افضل کو کیا ہو گیا ہے کہ کہ نماز میں اچانک رک گئے ہیں. حضرت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز جاری رکھی اور کچھ عرصے رکنے کے بعد پھر خیال آیا کہ جو کچھ میرا بچہ گیا ہے ہاتھ سے یہ تو اللہ ہی کا تھا, اسی کی خاطر سب کچھ ہے. تو پھر میرے منہ سے بڑے زور سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ساتھ ہی بڑے زور کے ساتھ حمد جاری ہوئی اور الحمدللہ رب العالمین میں نے کہنا شروع کر دیا. اب اس مختصر خطبے کے بعد میں شکر نعمت کے طور پر اپنی والدہ مرحومہ کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ قریبوں کی بہت ہمدرد تھیں اور بہت ہی مہربان وجود تھیں. ہمیشہ انہوں نے مجھے بھی غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی تربیت دی. ان کی اس نیکی کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی خاطر میں آج ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں. پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھینسیں رکھنے کا بہت شوق تھا اور بھینسیں رکھتی تھیں تو خود ہی ان کا دودھ دلوایا کرتی تھیں, اس میں سے مکھن نکالتی تھیں اور بہت سے غریب آدمی باہر آتے تھے اور وہ توقع رکھتے تھے کہ ان کو بھی لسی مل جائے. تو اس لسی کے ساتھ مکھن کے گلی بھی ساتھ رکھ لیا کرتے تھے. اور اس طریقے سے آپ نے مجھے سمجھایا اس طرح غریبوں کی ہمدردی کرنی چاہیے. غریب بچیوں کے جہیز کا انتظام کیا کرتے تھے اور بہت سی ایسی بچیاں تھیں یتیم یا دوسری غریب جن کے جہیز کا آپ نے ہمیشہ انتظام فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا دے. اب ان کی یاد میں اور ان کے احسان کے بدلہ اتارنے کے لیے, احسان کے بدلہ تو نہیں اتارا جا سکتا مگر ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی خاطر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بیٹیاں بہانے والے ہیں اور غربت کی وجہ سے ان کو کچھ دے نہیں سکتے, کچھ تھوڑے بہت کپڑے کچھ سنگھار کی چیزیں یہ تو لازمی ہیں ورنہ وہ اپنے سسرال میں جا کر بہت شرمندہ ہوتی ہیں. مجھ سے کئی بچیوں نے بیچاریوں نے یہ خط لکھ کے اپنے درد کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ زیادہ چیزیں نہیں تھیں, معمولی کپڑے تھے, رتیجہ نکلا سسرال پہنچے تو تانے ملنے شروع ہو گئے اور بہت سے تانے ملتے ہیں. یہ تو ظلم کرتے ہیں جو تانے دیتے ہیں, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ دو کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے اور کوئی جہیز وغیرہ نہیں تھا. مگر اب رواج پڑ گیا ہے اس لیے دیکھا دیکھی کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں حیران کرتا ہوں کہ جن کی بیٹیاں بیانے والی ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے, حسب توفیق میں اپنی طرف سے بھی کچھ ان کو پیش کرتا ہوں. وہ بے تکلفی سے مجھے لکھیں, ان کا مناسب گزارا ہو جائے گا اور جہیز کی رسم کسی حد تک پوری ہو جائے گی. اگر میرے اندر اتنی توفیق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا تعالیٰ کی جماعت غریب نہیں ہے, بہت روپیہ ہے جماعت کے پاس, تو انشاءاللہ جماعت کے کسی فنڈ سے ان کی امداد کر دی جائے گی. مگر ان کو یہ توفیق مل جائے گی کہ ان کی بیٹیاں خیر و خوبی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں پر روانہ ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے مجھے, اور جس حد تک میرے لیے توفیق ہے میں انشاءاللہ ضرور ان کی مدد کروں گا اور اللہ ان کو آسانی کے ساتھ رخصت کرے. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ, نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر